أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طائفة من أهل الكتاب, اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے, آمینو, ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لے آؤ؟ بالذی انزل علی الذین آمنوا, اس پر جو ان لوگوں پر نازل ہوا, نازل کیا گیا جو ایمان لائے. کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن پاک, ٹھیک ہے. وجہ النہار, کب لے آؤ ایمان؟ چہرہ دن کا. کیا مطلب ہے؟ دن کا جو پہلا حصہ ہے, سٹارٹ ہے. دیکھا, چہرہ ہوتا ہے نا سب سے پہلے فرنٹ پہ, تو جو دن کا بھی بالکل فرنٹ پارٹ ہے وہ صبح کا حصہ ہے. وَكْفُرُوا, اور کفر کرو, آخرہ, اس کے آخری حصے میں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوٹ آئیں. اچھا, اب یہ کیا بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیں. لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ کیوں آپ کفر پہ اڑے ہوئے ہو, آؤ اسلام لے آؤ, مان جاؤ, شہادت دے دو. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کی بہت خواہش ہے, بہت زیادہ خواہش ہے, لاؤ یو دلونکم, کاش وہ گمراہ کر سکیں تم کو, کاش یہ لوگ بھی کسی طرح اپنا دین چھوڑ دیں. اسی سازش کے تحت انہوں نے ایک پلان بنایا تھا, اور وہ پلان کیا تھا؟ یہود نے, کیونکہ یہودی قبائل تھے نا مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے, اب انہوں نے کہا کہ اب ہم کس طرح ان لوگوں کو ہٹائیں ان کے دین سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہود تھے ان کو بہت علم والا سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاس کتاب ہے, ان کے پاس نالج ہے. تو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اسلام قبول کر لیتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مان گئے, ہم اس کتاب پہ ایمان لے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آئے, اور دن کے صبح میں جا کے یہ کرو, پھر صحابہ کے ساتھ بیٹھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو, باتیں سیکھو دین کی, اور اس کے بعد شام کو کہو کہ نہیں ہم نے تو دیکھ لیا یہ دین, کچھ نہیں ہے اس میں, ایسے ہی یہ تو بس ایسے باتیں بنائی ہیں, کچھ نہیں ہمیں پتہ چلا, ہم نے تو خود بیٹھ کے دیکھا ہے, کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, تو اب بھائی ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا یہ کہہ دو ہم نے تو اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوا اور یہاں پہ بھی آ کے ہم نے دیکھ دیا, ہمیں تو ان کا جھوٹ کھل گیا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کرو کیا ہوتا ہے اسے؟ یہ سائیکلوجیکل ٹیکٹکس ہیں, سمجھ لیں. مثلاً کسی نے کسی کو کسی جگہ سے بھگانا ہو نا, کہتے اچھا تم وہاں پڑھتی ہو, وہاں سے تو ویسے فلاں تھی وہ بھی چھوڑ گئی, اور وہ ایک اور تھی وہ بھی چھوڑ گئی وہاں پہ, وہ بھی وہاں پہ پڑھتی تھی, اور اس طرح تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اچھا اتنے لوگ چھوڑ گئے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ کوئی خاص کام نہیں ہے, یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. آپ کے دل میں ایک دو دفعہ یعنی آپ شیکی تو ہوتے ہیں نا, شک تو پڑ جاتا ہے, یوں اتنے لوگ چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہاں پہ یہ تھا, سبحان اللہ, کہ مشہور ہو چکا تھا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے نا, اس کے تو چاہے ٹکڑے کر دو وہ ایمان سے ہلتا نہیں ہے. حضرت بلال کے اوپر دیکھیں کیا کیا ستم ڈھائی گئے, ایمان نہیں انہوں نے چھوڑا. تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی, انہوں نے کہا یہ بھی چیز ذرا ختم ہوگی نا. ابو سفیان بعد میں, بہت بعد کی بات ہے, ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں اس نے بلایا تھا ابو سفیان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر اس کو بھیجا تھا ایمان لانے کے لیے, تو اس نے کہا تھا کوئی عرب میں سے یہاں پہ آیا ہوا, تو کیونکہ وہ تو روم کے لوگ تھے نا, تو انہوں نے کہا یہاں ایک کچھ لوگ آئے ہوئے یہاں پہ تجارت کے لیے, ان میں ابو سفیان تھے, تو ان لوگوں کو بلایا. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے, تو ہرقل نے پوچھا کہ جو لوگ اس جو اس نبی کے ساتھ ہیں, کیا ان میں کوئی ایسا ہے کہ ایک بار ایمان لائے تو اس کے بعد پھر جائے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں, ایک بار جو ان میں ایمان لے آتا ہے نا وہ پھر پھرتا نہیں ہے, پلٹتا نہیں. تو ہرقل نے کہا تھا یہی ہے ایمان, یہی اصل ایمان ہوتا ہے, کہ جب دل میں اتر جائے تو انسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہی بات. تو انہوں نے اس لیے یہ سازش کی تاکہ یہ لوگ کہیں بھائی یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں, یہ تو پیپل آف دا بک ہیں, یہ تو خود اپنی کتاب جانتے ہیں. پھر چلو ہم تو امی لوگ ہیں, ہمیں تو خود نہیں پتہ کچھ, ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی, لیکن ان کے پاس تو کتاب کا علم ہے. ظاہر ہے انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا تو اس لیے ہی واپس چلے گئے. ایسے ہی ہم باتیں کرتے ہیں نا. خود سوچیں جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا, ہم نے حق کو پرکھنا اس پہ نہیں ہوتا کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں فلاں اتنے بڑے عالم ہیں, آخر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بھلا انہوں نے ایسی تو نہیں کہہ دی ہوگی, وہ تو خود قرآن حدیث پڑھے میں, بھلا ان کو نہیں سمجھ آئی ہوگی. چاہے وہ عالم جو ہو وہ اپنی خواہش پہ چلنے والا ہو, چاہے وہ ان میں سے ہو. اللہ اکبر, دھیان سے یہ بات سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے علماء ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو اس کی طرف انوائٹ کر رہے ہوں گے, اس کی طرف بلا رہے ہوں گے. ایسے علماء سو ہوں گے. تو آج ہیں ایسے, لیکن ہم میں سے میجورٹی کیسے پرکھتی ہے کسی بات کو جب ان کو کہا جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, تو وہ تو علم ہوتا نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں اتنے بڑے عالم وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ اتنے مشہور ہیں, وہ تو ایسے ہیں, وہ بھلا کوئی غلط کہیں گے. حالانکہ ہمیں حق اس چیز سے نہیں پرکھنا کہ کس کے پاس کتنی ڈگریاں, کون کتنا بڑا ہے, کون ٹی وی پہ آتا ہے, کون فلانی جگہ پہ بیٹھتا ہے, کون کتنا مشہور ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کتاب و سنت کیا کہتی ہے. اس چیز کو پلے باندھ لیں, مت یہ چیز کہا کریں فلاں عالم نے چونکہ یہ کہہ دیا تو اس لیے یہ بات صحیح ہوگی. کیوں اندھے ہو کے زندگی ہم گزاریں؟ ہمیں خود دیکھنا چاہیے قرآن و سنت کیا کہتا ہے. ایون جو میں آپ کو بات کہوں, آپ کو اس کو ایز اٹ از لینے کی ضرورت نہیں, خود بھی تحقیق کریں وہ صحیح بھی ہمیں بات بتا رہی ہیں کہ نہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی یعنی بات ہے کہ انسان اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے کسی کے کہنے پہ. اگر وہ غلط کہہ رہا ہوا تو خدا نہ خواستہ ہماری آخرت میں ہمارے لیے نقصان ہے. تو اس لیے ان کی یہ سازش تھی, یہ ان کا ایک ٹیکٹک تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو, جو کمزور مسلمان ہیں, سارے تھوڑی اس طرح سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, جو کمزور ہیں یا جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے, وہ بھی کہیں لو اتنے بڑے عالم ہیں, بھلا انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا, بھلا ایسے ہی تو نہیں وہ واپس چلے جائیں گے, کلمہ پڑھ کے پھر اس کے بعد واپس اپنے دین میں چلے گئے. ذرا یعنی دل میں ایک شک تو آ گیا نا, ایک بات تو آ گئی. آج ہمارے سامنے جو کہانیاں سناتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ اسلام سے پھر گیا, وہ عیسائی ہو گیا, کرسچن ہو گیا, یاد رکھیں ایک بات, وہ کبھی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جن کے دل میں ایمان تھا. جس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہونا, اس کو تو آپ آگ میں جلا دیں, اس کے ٹکڑے کر دیں, کچھ جو مرضی کر دیں, وہ ایمان سے نہیں ہٹے گا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ہائے اسلام میں اب ہمارے اب تو اسلام دنیا میں تو اتنا عروج پہ ہے نہیں, اس کے ساتھ رہنے کا کیا ہمیں ملے گا, بدنامی ہی ملے گی, اس لیے بہتر ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں. مفاد ہی ہے نا, اور کیا ہے وہاں پہ, کیا مل رہا ہے, کون سے لڈو مل رہے ہیں وہاں پہ, کچھ نہیں ہے. مگر صرف اپنے فائدوں کے لیے, حقیر دنیا کے فائدے کے لیے, کیونکہ اکثر ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ مذہب یعنی پریکٹس کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں ان لوگوں میں ایمان تھا ہی نہیں, ایمان ہو تو وہ کبھی نہیں پلٹے گا. انہوں نے یہ سازش کی, کس لیے کی تھی, لعلہم یرجون, ریزن یہ ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں. کون لوٹ آئیں؟ وہ مسلمان جو اب یہ جو لوگ جو اب مسلمان ہو چکے ہیں, اب یہ واپس آ جائیں اپنے دین میں. اور واپس نہیں بھی آئیں تو کم از کم متزلزل تو ہو جائیں گے, ڈاؤٹ فل تو ہو جائیں گے. دیکھا کتنی گہری سازش تھی. کیا آج بھی ایسے کوئی طریقے اپنائے جاتے ہیں, کوئی طریقے ایسے کیے جاتے ہیں لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے؟ اس وقت تو یہ ٹیکٹکس تھے نا جی. آج بھی پوری دنیا میں ایسے آتھرز ہیں, ایسے ریسرچرز ہیں، ایسے فلاسفرز ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر وہ کام کن کا کرتے ہیں؟ کافروں کا، ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، صحافت کے نام پہ، آرٹ کے نام پہ اور دوسری چیزیں ان کے نام پہ مسلمانوں میں شک کا بیج ڈالتے ہیں، شک ڈال دیتے ہیں مسلمانوں، ان کے وے آف لائف کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی ایسی شوشے نکالتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں نکالتے ہیں کہ مسلمان جو ظاہر ہے اب اپنے دین کا تو انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، ان کو اپنے دین کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں، عورت کی گواہی آدھی، اس کے اوپر کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورتیں خود بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتی ہیں، ہائے اسلام نے تو ہمیں کوئی حقوق ہی نہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کا پھیلایا ہوا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اور یہ پھر انسان سوچتا ہے نہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، انہوں نے ایمان کو نہیں چکھا ہوا ورنہ وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ وہ لوگ ایجنٹس ہیں کافروں کے، یاد رکھیں۔ اس طرح اور بہت سے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، کئی پروفیسرز، کئی ایسے لوگ ہیں جو سو کالڈ مسلم ہیں لیکن کام وہ کافروں کے لیے کر رہے ہیں، اس اپنے دین کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے دن رات، غلط گمراہی کے میسیجز دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس میں ڈالتے ہیں، ینگسٹرز کے پیچھے۔ اب دیکھیں نیا ایک اور طوفان انہوں نے کھڑا کیا ہوا کہ حدیث تو ہے ہی نہیں کوئی اوتھینٹک، حدیث تو بعد میں لکھی گئی۔ جب حدیث ہی آپ نکال دو گے تو قرآن کی تفسیر کہاں سے کرو گے؟ قرآن کی تفسیر تو سب سے پہلے قرآن سے کی جاتی ہے، اس کے بعد حدیث سے۔ حدیث نہیں ہے جو حدیث کو ہی نہیں مانتا، اس کا تو اسلام رہا ہی نہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کس بات پہ ہے؟ جب رسول کی کوئی چیز ہی نہیں آپ نے مانی، ان کی بات ہی نہیں مانی، ان کا طریقہ ہی نہیں ماننا، اور بہانہ کیا ہے؟ نہیں وہ تو بعد میں لکھی گئی، ہمیں کیا پتا اوتھینٹک کیا رکھتے ہیں اوتھینٹک کیا نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس میں آج کل ینگ جنریشن کو، یوتھ کو یہ پھنسا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیے گا، ایسے دوست تو نہیں جو اس طرح کی باتیں ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ میں کسی کو جانتی ہوں جس کے ساتھ کوئی دوست ہی تھا جس نے یہ ذہن میں ڈالنا شروع کر دیا کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہوتی، حدیث کو چھوڑ دو، اور دن رات یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا، ورنہ یہ اپنی کوششوں میں آج بھی مصروف ہیں، اور آج مسلمان ان کے ساتھ لگے ہوئے۔ میں نہیں کہوں گی کہ وہ پکے مسلمان ہیں، وہ مسلمان کیا مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین میں، اپنے ہی رب کے احکامات کے اندر مین میخے نکالے اور اس کا مذاق اڑائے، وہ بھی ان کی ہی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب الشیطان ہے یہ، شیطان کی پارٹی ہے۔ تو اس لیے آنکھیں کھول کے رکھیے گا، کان کھول کے رکھیے گا، کیونکہ یہ آج بھی جاری ہے۔ آج صبح ایمان والے اور شام کو کافر تو نہیں ہوتے، مگر آج ان کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، کیسے کیسے وہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں، کیسے وہ اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا گول ایک ہی ہے، لو یو دل لو نہ کم، کاش وہ تم کو گمراہ کر سکے۔ جس نے اپنا مقصد ہی یہ بنایا ہو تو پھر کیا ہے؟ ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم، مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بڑے تھے، وہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، تو اب ان کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں نا، اب ان یہ بھی ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جائیں پکے ہی مسلمان بن جائیں، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ذرا مطلب سنبھل کے رہنا، یہ نہ ہو کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے تم بھی وہاں سے جراثیم لے کے اٹھو۔ دیکھو یاد رکھنا، ان کی یہ صرف ایک ٹیکٹک ہے، ان کی باتوں میں نہیں آ جانا، بات صرف تم نے اپنے ہی ان لوگوں کی سننی ہے جو تمہارے دین پہ ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ جیسے ہمارے یہاں کبھی کہتے ہیں نا کہ آپ نے صرف اس کی بات سننی ہے جو آپ کے مسلک کا ہے، دوسرے مسلک والوں کی کسی کی بات نہیں سننی۔ کیوں؟ بس وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں اپنی طرف کر لیں، نہیں, اگر آپ کی بیس اسٹرانگ ہے, اگر آپ کا پتہ ہے کہ حق اور باطل کیا ہے, کیا فرق ہے, کسی کی بات میں نہیں آئیں گے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہ کہتے ہیں پہلے اپنا مسلک بتائیں, کس امام کو فالو کرتے ہیں. اگر ہمارے والے امام کو فالو کرتے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے, نہیں تو ہم نے نہیں پڑھنا. تو یہ تعصب ہے اپنے فرقے والوں کی, اپنے مذہب والوں کی ماننا, باقی کسی کو چاہے وہ کتنا ہی حق بول رہا ہو, چاہے وہ اللہ کی بات بتا رہا ہو, لیکن بس ہم نے نہیں سننی. کیوں نہیں سننی؟ آپ ہمارے فرقے سے نہیں ہیں. تو اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں, دیکھو جو اپنے مذہب والا نا اس کی سننا, کہیں ان کی نہ سن لینا ان کے ساتھ بیٹھ کے. سمجھ آئی؟ اگلی بات کو جو ہے نا, کل انا ہد اللہ, کل انا الہدا ہد اللہ, اس بات کو ہم بعد میں دیکھیں گے, اس کو آپ بریکٹ میں کر لیں, آگے پہلے بات سمجھ لیں پھر میں اس کے اوپر آتی ہوں. اَن یوتا احدم مثلا ما اوتی تم, اب یہ ان کی بات کی کنٹینیوشن ہے کہ دیا جائے کوئی ایک مانند اس کے جو دیے گئے تم, یعنی پھر ان کا ہی کال ہے, ان کی یہ بات ہے. دیکھو پہلے کیا کہا کہ تم ان کو فالو نہ کرنا, فالو تم نے اپنے یہودی کو ہی کرنا, کہ اور یہ کہ تم نے یہ بھی نہیں ماننا کس کی اور کو بھی وہ دیا جائے, یعنی کیا دیا جائے, مثلا ما اوتی تم جو دیے گئے, کیا چیز تم دیے گئے, کتاب دیے گئے تم, ہدایت دیے گئے. وہ تو یہی سوچتے ہیں نا, ہمارے سے زیادہ تو ہدایت یافتہ ہی کوئی نہیں. جو مقام اور مرتبہ دیے گئے, یہ سب جو دیے گئے, تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو بھی یہی فضیلت نہ مل جائے, وہ بھی تمہارے برابر نہ آگے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اگر تم نے ان کی بات مان لی پھر تو ایکول ہی ہو جائیں گے نا, یہ نہیں کہ وہ تمہارے برابر آ جائیں. کیسے آ سکتے ہیں وہ تمہارے برابر؟ بھائی تم کہاں بنی اسرائیل میں سے ہو, نبیوں کی اولادوں میں سے, ان کو بھی وہی مل جائے اور ان کو بھی وہی ہدایت مل جائے, وہی کتاب, وہی ساری باتیں ان کو بھی پتہ چل جائیں جو تمہاری پاس ہے. ٹھیک ہے, او یحاجوکم عند ربکم, یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس, یا وہ جھگڑا کریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں ان پہ وہ باتیں کھل جائیں جو تمہارے پاس ہیں, تم ان کو یہ بتا دو کہ ہاں بھائی تمہارا دین سچا ہے, تم لوگ صحیح ہو, تمہاری کتاب سچی ہے, تمہارا رسول سچا ہے, ایسی باتیں نہ کہہ دینا, کیونکہ قیامت کے دن وہ وہاں پہ پھر آ کے اللہ کے ہاں کہیں گے, اللہ انہوں نے ہمیں دنیا میں کہا تھا, یہ مان گئے تھے, ان کو پتا تھا. اللہ اکبر, کیسے دیوانے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو سن رہا ہے نا یہ باتیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبھی کبھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو ان کو جب کہا جاتا ہے نا آپ قرآن کی طرف آئیں, تو آگے سے جواب یہ دیتے, بھائی ہم تو اس لیے نہیں قرآن سیکھتے کہ پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے نا کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر ہمارا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے. اگر ہم نے سیکھ لیا تو پھر تو وہاں پہ ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے سیکھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا. تو اس لیے ہم سیکھتے ہی نہیں, ہم سیکھیں گے نہیں, ہم جا کے اللہ کو یہ کہہ دیں گے ہم نے نہیں سیکھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا. تو یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ نہیں سن رہا اس وقت ان کی باتیں, کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم جا کے وہاں پہ اللہ کو یہ کہہ دیں گے, کیا ان کی بہانے بازیاں ہیں جو وہ ابھی سے گھڑ رہے ہیں اپنے بہانے, نہ سیکھنے کے, اللہ کی کتاب سے دور رہنے کے لیے کتنے مزے کے بہانے گھڑ ہیں, ہاں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یہ کہہ دیں گے. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم سوچیں کہ میں تو امیگریشن میں جا کے یہ کہہ دوں گی, امیگریشن والا کون سا یہاں پہ کھڑا ہوا, اس کو تھوڑی پتہ ہے. میں تو ٹیکس والوں کو یہ کہہ دوں گی, میں تو فلانے کو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ تھوڑی سن رہا ہے, اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ بہانہ کر رہے ہیں آ کے, یا جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کو ایسے سمجھا ہوا ہے, اس کو تو پتہ نہیں چل رہا ابھی, تو جب ہم قیامت میں جائیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسی باتیں ان کے سامنے مسلمانوں کے سامنے نہ کہہ دینا, یا بھائی وہ تمہاری وہ بات کو پکڑ لیں گے, قیامت کے دن تمہارے خلاف ہی گواہی دیں گے, انہوں نے کھڑے ہو جانا وہاں پہ قیامت کے دن اور انہوں نے کہنا اللہ انہوں نے تو دنیا میں ہمیں یہ کہا تھا. تو اللہ کیا سن نہیں رہا ان کی یہ بات, بات یہی ہے کہ عقیدہ آخرت میں خرابی ہے نا. اللہ کی صفات, اگر اس کی صفت کے اوپر یقین ہو کہ وہ عالم ہے, خبیر ہے, تو کیسے نہیں انسان سیدھا ہو. چلیں اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو میں نے آپ کو بریکٹ کرایا. کل ان الہدا ہد اللہ, قل ان هدى الله هو الهدى بھی ہے نا قرآن پاک میں, بے شک ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے. یہاں پہ ان الہدى, بے شک ہدایت تو ہدى اللہ, ہدایت ہے اللہ کی. اب اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ, لکھ لیں میم عین تا را دود اور ہا, اعتراض جس سے ہوتا ہے نا معترضہ, وہ کون سا جملہ ہوتا ہے جس کا آگے اور پیچھے سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا. دیکھیں یاد رکھیے قرآن پاک جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی آتھر نے ایک کتاب لکھ دی ہے. قرآن پاک کا جو طریقہ ہے نا وہ خطاب کا ہے, خطاب کا. جب جیسے کوئی خطاب کر رہا ہے, کوئی ممبر پہ کھڑا ہوا ہے وہ خطاب کر رہا ہے, جب بات کرتے کرتے وہ کسی کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہ بات اس طرح ہے, اچھا تم ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ, اور اس کے بعد پھر وہ آگے اپنی کنٹینیویشن کرتا ہے نا بات کی. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. اچھا جب بیچ میں یہ بات اس نے کی کہ اچھا آپ ذرا سیدھے ہو کے سنبھل کے بیٹھے, اس کے بعد پھر وہ جو بات بتا رہا ہے وہ کرے گا, تو وہ جو بیچ میں بات ہے وہ کیا ہے, اس کو کہیں گے جملہ معترضہ. ٹھیک ہے, کہ وہ آگے اور پیچھے کے ساتھ بات کا کوئی لنک نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا بات ہے, یہاں پہ ان کی بات آ رہی ہے جو یہودی کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو, دیکھو جو تمہارے دین پہ نا بس اس کی ماننا, کسی اور کی نہ ماننا. تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل, آپ کہہ دیں, کیا کہہ دیں, ان الہدى ہدى اللہ, کہ بے شک ہدایت جو ہے نا وہ اللہ کی ہدایت ہے. یعنی مسلمانوں کو جو ہدایت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تم کہہ رہے ہو نا کہ کسی اور کی نہ سننا, صرف اپنے والوں کی سننا, حالانکہ جو ان کے پاس ہدایت ہے وہ ان کی نہیں ہے چیز, وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی. اور تمہاری ایسی مکاریوں سے کہ ان کی نہ سننا یہ نہ کرنا, تم سوچتے ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دو گے, حالانکہ تو یہ اللہ کا نور ہے, اس کو تمہاری پھونکیں بجھا نہیں سکتی. اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا ہی, سمجھائی. تو یہ بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ کی بات آئی ہے, اس کے بعد پھر سے ان کی بات ہے, ایوتا احد مثلما اوتیت, تو ان کا فوراً جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیں. ٹھیک ہے, یہ بات امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر سمجھ آ چکی ہوگی کہ انسان کو اپنے سامنے کیا چیز رکھنی ہے, اللہ کی طرف سے آئی بھی ہدایت. ٹھیک ہے, ہدایت کسی مسلک کے ساتھ, کسی خاص امام کے پیچھے چلنے سے, کسی خاص مدرسے کے ساتھ جڑنے سے, اس سے نہیں ہدایت ہوتی. ہدایت اللہ کی بات ہے جو ہدایت ہے, جو اس کے اوپر آ جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. اب وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتی. مسلمانوں کو تم کہتے ہو ان کی نہ سننا, تو مسلمان کس کی ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں, وہ کس کی ہدایت پہ چل رہے ہیں, اللہ کی. اب تم صرف اس لیے کہ تمہیں مسلمانوں سے دشمنی ہے تم کہتے ہو ان کی نہیں ماننی, ان کا نہ سننا بالکل, تو ان کے پاس تو اللہ کی ہدایت ہے. تم یہ دیکھو جس کے پاس اللہ کی ہدایت ہے ہم نے وہ بات ماننی, اس کو چھوڑو مسلمان ہے کہ کون ہے وہ. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی. اچھا آگے, قل ان الفضل بید اللہ, آپ کہہ دیں کہ بے شک جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کا دیا ہوا فضل کیا ہے, نبوت اللہ کا فضل ہے, ہدایت اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے دے. تم اس بات سے جیلس ہو رہے ہو کہ ان کو کیوں مل گیا, بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی یہ نبوت, ان کو کیوں ہدایت مل گیا, ہم ان کو کیوں مانیں, اگر کوئی نبی ہمارے پاس آتا تو ہم مانتے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے, وہ تم سے پوچھ کے کسی کو دے کیا, اس کے جس کو مرضی آئے وہ دے, یو تی من یشاء, وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, سمجھائی. تو وہ کیا ہے, وہ اللہ واسع علیم, وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. وسعت والا کیسے, کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے, جس کو مرضی فضل عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے آج تک تمہیں چنے رکھا, بنی اسرائیل کو چنا رکھا, وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی اسماعیل کی طرف کر دی, تم حسد کرنے لگے ان کو کیوں مل گئی ہے؟ کسی طرح حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں حسد پتہ ہے آپ کو حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کوئی نعمت آپ دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس, تو اب یہ جیلسی ہو جائے کہ ہائے اس کے پاس کیوں ہے یہ چیز, اس کو کیوں یہ گھر مل گیا, اس کو کیوں یہ جاب مل گئی اتنی اچھی, یہ گاڑی اس کے پاس کیسے آ گئی, اے بس اس کے پاس نہ رہے کسی طرح. آپ کا مطلب دل ٹھنڈا اس وقت ہو کہ اس کے اسے یہ چیز چھن جائے, اور تکلیف ہوتی رہے جب تک اس کے پاس وہ چیز ہے. سمجھ لیں یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے. انہوں نے بھی حسد کیا تھا نا, کہ اب اچھا حسد میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے مل جائے, ضروری نہیں ہے, بس یہ دل چاہتا ہے اس کے پاس نہ رہے, کسی طرح اس سے چھن جائے. تو یہ چیز حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے نا, اس طرح یہ نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے. اس لیے حسد سے بچنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے, انہوں نے تو وہاں پہ اتنے بے موسم پھل دیکھے, تو انہوں نے حسد تو نہیں کیا. انہوں نے کہا ہوتا کہ یہ لو کل کی بچی اور اس کے پاس اتنا کچھ آ گیا, یا علم اور حکمت کی باتیں سیکھی, ان کے پاس جاتے تھے تو علم اور حکمت کی باتیں وہ کرتی تھیں, تو انہوں نے تو نہیں یہ کہا لو یہ کیا بات ہوئی, کسی طرح اس سے چھینی جائے یہ, کیوں اس کو یہ چیز ملی ہے. انہوں نے کیا کیا تھا, جو کام انہوں نے کیا تھا نا وہی ہمیں کرنا. کیا کیا تھا انہوں نے, انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی, اپنے لیے بھی مانگا تھا, سمجھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں ہمارا دل چاہے کہ ہائے مجھے بھی مل جاتی, تو اپنے لیے بھی دعا کرنے. اللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, اس کے فضل کے کوئی خزانے مطلب ایسے تھوڑی کہ ایک کو دے دیا تو ختم ہو جائیں گے, نہیں وہ سب کو دے دے تب بھی نہیں ختم ہوں گے. تو پھر ہمیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ عالم ہے, اس کو پتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے. ہو سکتا ہے میں اتنی حقدار نہ ہوں اس کی, سمجھ آئی. لیکن جب بھی مانگے تو جب بھی کوئی چیز کا جی چاہے نا کہ اس کے پاس یہ آ گیا, اور یہ بجائے حسد کرنے کے فوراً اللہ سے اپنے لیے مانگ لیں, اس کے لیے دعا لکھ لیں, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے فضل عظیم میں سے, کیونکہ آگے آ رہا ہے یختص برحمتہ من یشاء, وہ خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ فضل والا ہے, بہت بڑے فضل والا ہے, جو اتنے بڑے فضل والا ہے اس سے کیوں نہ ہم مانگے, ہم کیوں لوگوں سے جیلس ہوتے رہے, اس کے تو خزانے اتنے ہیں سارے جن انسان مل کے کھڑے ہو جائیں کسی میدان میں, اگلے پچھلے مرد عورتیں بچے جن سب بوڑھے جوان سب کھڑے ہو جائیں, اللہ سے مانگے 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 جو مانگنا ہے مانگے, اس سب کو عطا کر دے گا, تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی سمندر میں ڈبونے سے ہوتی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیں, یہود نے حسد کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا, ان کو ہدایت ہی نہیں ملی اس اپنے حسد کی وجہ سے. تو انسان اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو جو چاہے دے. دیکھیں نا یوتی ہے میاں شاہ, جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے, تو ہم کیا اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں کہ اس کو کیوں یہ چیز مل گئی. دیکھیں یہ تو یہود پوری قوم کی بات ہے نا, ہم انڈیویجولس میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا, ہم بھی تو کسی کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہائے کیوں مل گئی اس کو, تو بھائی اللہ کے فضل سے ملی ہے, مجھے بھی مل سکتی ہے, میں اللہ سے دعا کروں اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, وہ پھر جہاں سے مرضی دے گا, چاہے اس بندے کے ذریعے دے دے چاہے کہیں اور سے دے دے, کہیں سے بھی دے گا, وہ انتظام اس کا کرنے کا اس کام اس کا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی دوسروں سے حسد نہ کریں. یہ حسد انسان کو بہت پیچھے لے جاتا. تو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. اس کی رحمت کیا ہے؟ اگین یہ نبوت, ہدایت, جس کو چاہے خاص کر لے, اسپیشلی اس کو چن لیتا ہے, اس کے لیے خاص کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں کہ پہلے بنی اسرائیل کو خاص کیا تھا, پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کو کر لیا, نبی ان میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو دیکھیں ہم کتنی دفعہ اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوتے. نوٹ کیا آپ نے؟ وہ تو ہم سوچتے ہیں یہود کیوں ایسے ہوئے, کیوں انہوں نے, کیا پہچانا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیوں نہیں انہوں نے مانا. بڑا اعتراض تو کرتے ہیں, لیکن عام زندگی کے اندر ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوسرے لیول کے ہوتے ہیں. ان کا تعصب جو تھا, ان کے جو پریجڈس وہ تھے, وہ اپنی نسل, اپنی دین, مذہب, اپنی اس کے اوپر تھے کہ ہم ایسا ہے, ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پھر ہم دوسروں کے اندر کیوں نبی کا کو مان لیں؟ ہمارے اور ڈفرینٹ طرح کے. لیکن یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے کس کو خاص کرتا ہے. ہم کوسچن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے, خاص کر لے ہمیں ساتھ اپنی رحمت کے. جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا تھا نا, پھر انہوں نے کیا کیا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاص کیا, نوح علیہ السلام کو خاص کیا, انبیاء اور جو ہیں ان کو کیا, صحابہ کرام کو کیا, صدیقین کو کیا, خاص کیا ان کو. اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے لیے, ان کو ہدایت مل جاتی ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو خاص کر لے, یعنی آپ کو بھی ہدایت دے دے؟ یہ اس کی رحمت ہے. ہدایت کو یہاں پہ رحمت کہا گیا. نبوت تو اب دروازے کلوز ہو گئے, نبوت نہیں مل سکتی, لیکن ہدایت کیا آپ چاہتے ہیں؟ یہ تمنا ہے. تو پھر کیا کرنا؟ خاص تو اللہ کی ذات ہی کرتی ہے, لیکن ہم نے اپنے اندر طلب پیدا کرنی ہے, تڑپ پیدا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انہی کے لیے خاص کرتا ہے, انہی کو چنتا ہے جو طلب رکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ ان کے اندر تڑپ ہے, تو وہ ضرور ہدایت دے گا. اور یہ دعا امید ہے آپ نے لکھ لی ہوگی. اب سے کسی کی بھی چیز دیکھنی ہے, ہم نے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اپنے لیے بھی مانگنا ہے. لوگوں کی ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں, اور لوگوں کی چیز چھن جانے کا ویٹ نہ کریں. اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے؟ ویسے بھی لوگوں کے پاس لمیٹڈ ہے, اللہ کے پاس ان لمیٹڈ ہے. تو ہم لوگوں کی طرف کیوں دیکھیں, ان کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھیں, اس کی طرف کیوں نہ دیکھیں جو واسع ہے اور علیم ہے. اچھا, اگلی آیت کے اندر جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا, پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی, وہی بات ہے. یہود میں بھی سب ایک برابر نہیں ہے. کیسے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے, من جو, ان اگر, تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ, تو امانت دے اس کو ساتھ خزانے کے, یو ادی ہی الیک, تو ادا کر دے گا تیری طرف. اگر آپ اس کے پاس ایک خزانہ بھی رکھوائیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا. یعنی اتنے ایماندار, اتنے ایماندار کہ یعنی ذرا سی بھی ان کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہے, بے ایمانی نہیں ہے. اور یہ خاص اشارہ تو اس وقت بھی عبداللہ بن سلام کی طرف تھا, بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اور ان کے پاس 12 اوقیہ سونا کسی کا امانت کے طور پہ پڑا ہوا تھا. جب مسلمان ہوئے سارا کا سارا واپس لوٹا دیا, پائی پائی واپس دے دی ٹھیک ہے. تو یعنی اتنے زیادہ ایماندار ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ, اور ان میں سے ایسے ہیں کہ خزانہ تو کیا, ایک دینار بھی اس کے پاس آپ امانت کے لیے رکھوائیں گے نا, لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, نہیں وہ ادا کرے گا تیری طرف, اِلَّا مَنْ دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا, مگر تب کرے گا جب تم اس کے سر پہ ہی کھڑے ہو جاؤ, جس کو ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں, قائم ہو جاؤ اس کے اوپر, یعنی اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. تو ایک دینار اس کے پاس رکھاؤ گے نا, ایک دینار بھی نہیں واپس کرے گا جب تک آپ اتنا اس کو مجبور نہ کر دیں, پریشرائز نہ کر دیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا, ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا یہ بات کہ ہم یہ جو جنرلائز کر دیتے ہیں نا, کسی قوم کو, کسی لوگوں کو, کسی رنگ کے لوگوں کو یا کسی مذہب کے لوگوں کو, کہ یہ فلاں جو لوگ ہیں نا بس یہ تو ایسے ہی ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہر قوم میں, ہر مذہب میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. ہاں کئیوں میں میجورٹی برے خراب لوگوں کی ہوتی ہے. اب جیسے اہل کتاب کی یہ جو یہود کی کتنی ساری باتیں جو ان کے اندر جو خامیاں آ گئی تھیں, جو ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, اپنے دشمن کی بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ہے, جو اللہ کے خلاف, اس کے رسول کے خلاف اور اس دین کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈاز کرتے تھے, ان میں بھی اگر کوئی خوبی ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ ان کی خوبی کو اگنور کر دیا جائے. ہمارے سامنے تو کیا ہوتا ہے, دیکھیں کوئی آدمی اگر ہمیں برا لگتا ہے, کوئی ہمارا دشمن ہے, اس کے اندر چاہے ہزار خوبیاں بھی ہوں ہم نے نہیں ماننی, ہمیں اس کی خامیاں ہی نظر آتی ہیں. اور جو ہماری پسند کا ہو, جس سے ہمیں پیار ہو, اس کے اندر ہزار خامیاں بھی ہوں گی نا, ہمیں وہ خامیاں نظر ہی نہیں آتی. جیسے انسان کو اپنی اولاد کی خامی نظر ہی نہیں آئے گی, اس کو لگا بس میری اولاد جیسے پرفیکٹ ہے نا, اس طرح سے کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کو اور کسی کا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں, بعض لوگ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اتنے زیادہ ان کے ساتھ تو ان کی افیلیشن ہوتی ہے کہ یعنی کسی کو سورج بھی سامنے نظر آ جائے, اس طرح سے ان کے سامنے کوئی برائی آتی ہے, سورج کی طرح آیا ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, وہ اس کو مانتے ہی نہیں. تو اور اسی طرح اگر کسی کے مخالف ہیں کسی پارٹی کے, تو اگر وہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہوگی وہ بھی مان کے ہی نہیں دیں گے, اس کی خامیاں ہی نظر آئیں گی. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے, جو ان کی خوبی اہل کتاب کی اس کو مانا گیا, جو ان کی خامی ہے وہ بھی بتائی گئی, لیکن خوبی کو اگنور نہیں کیا گیا. ہزار خامیاں ان کے اندر, ان میں ایک خوبی بھی ہے تو اس کو بھی لا کے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا. سبحان اللہ, ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ہمارا دل ہو سکتا؟ بڑے دل کے لیے کیا چاہیے؟ ہم بھی دیکھیں جو ہمارے مخالف ہیں, جو ہر وقت ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں, جن سے ہم بدزن رہتے ہیں, جن سے ہماری کوئی دشمنی ہے, ان میں کوئی خوبی آپ بھی ڈھونڈیں, اور پھر دیکھیں کیا کبھی آپ کو ان کی کوئی خوبی نظر آتی ہے. کیونکہ ہر ایک انسان میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں, کیا کوئی خوبی نظر آتی ہے؟ کیا کبھی آپ ان کی تعریف کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ان کی یہاں پہ تعریف کر دی, آپ کر سکتی ہیں تعریف؟ اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے, اتنی تنقید کے باوجود قرآن نے جو طریقہ اپنایا ہے یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ ہیں ان میں. اور دیکھیں دوسری بات, ہمیں ایک اور یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آج بھی, یہ صرف اس وقت کی نہیں بات ہے, آج بھی یہود میں بھی, اہل کتاب میں بھی, چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائیاں, دونوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن خاص طور پہ یہودی اس طرح سے کرتے تھے, مگر خیر اہل کتاب کی بات ہو رہی, آج بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم مسلمان جو اتنے زیادہ بالکل ہی ایک ون سائڈڈ سوچنا شروع کر دیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی ان کی سازش ہے, یہ بھی ان کا کوئی وہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان میں آج بھی حق پرست لوگ ہیں, آج بھی ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ خود آواز اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ یہود میں سے. عیسائیوں میں بھی جب ان نے بہت سے ملکوں میں ان کی ملکوں کی طرف سے، ان کی حکومتوں کی طرف سے بہت ٹارچر ہوا، تو انہی کے لوگ خبریں لے کر سامنے آئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے. تو ان میں آج بھی انصاف والے لوگ بھی ہیں، اور دوسرے تو ہیں ہی ہیں ظاہر ہے. لیکن دیکھیں نا، یاد رکھیں ہر قوم میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے. مسلمانوں میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ٹریک ون ٹریک مائنڈ کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی کسی قوم کو، سب کو ایک ہی دفعہ میں رگڑ نہیں دے کہ سارے ہی ایسے ہیں، سارے یہ یہ ہیں. نہیں، خیر ہر ایک قوم میں، کسی افراد میں ضرور ہوگی. خاص طور پہ ان لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی انصاف پسند ہے. اچھا، یہ سارا کام وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ کہ بھئی ایک دینار بھی اگر کسی کا رکھ لیں گے، ادا نہیں کریں گے، یہ کیوں کرتے تھے ایسے؟ دینار تو چھوٹی سی چیز ہے، ایک دینار بھی نہیں ان سے واپس لوٹایا جاتا. کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ آگے بتائی گئی. ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر امیین کے بارے میں کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے ہماری امیوں کے بارے میں. امی کون ہے؟ یعنی جو غیر یہودی ہیں، غیر اسرائیلی ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں. خاص طور پہ یہود کی بات ہو رہی ہے یہ، کہ جو یہودی نہیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. ان کے ساتھ جو مرضی ظلم کرو، ان کا ایک دینار بھی رکھ لیا نا، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنے پریجوڈس ہیں، اور حالانکہ یہ بات ان کی کوئی تورات میں تو نہیں لکھی ہوئی، مگر ہاں ان کے علماء فتوے دیتے تھے، اور ان فتووں پہ ایک بک ہے تالمود، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو غیر یہودی ہے، غیر اسرائیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی سلوک ایسا کرو گے نا تو کوئی تمہاری پکڑ نہیں. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں لیا، کوئی جرمانہ نہیں اس کے اوپر. لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا، سمجھ گئی؟ اس کو پے کرنا پڑے گا. اور اتنا زیادہ، یعنی ہم ریسزم کہتے ہیں، وہ ریس کے لیے ہوتا ہے، ان کا ریلیجن میں اتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ملے، اب اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی تالمود میں لکھا ہوا ہے، ان کے علماء کے فتوے ہیں، اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو ارد گرد کی آبادی کو چیک کرو، اگر وہ اسرائیلی آبادی ہے تو اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی کس کی چیز ہے، اور اگر غیر اسرائیلی آبادی ہے تو بغیر اعلان کے چیز رکھ لینی چاہیے. کیونکہ یہ جو غیر اسرائیلی ہیں نا، ان کو انسان نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں انسان صرف ہم ہیں، یہ ہیں جانوروں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو. ان کے نزدیک تو باقی سارے کافر ہیں نا، وہی صرف ہیں جو پکے سچے دین والے ہیں. اور آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو چوزن ونز اور سب سے اونچی چیز سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا یہودی. بتا نا آپ کو یہ بات، کوئی یہودی بن نہیں سکتا، وہ اتنے پراؤڈ اپنی بلڈ اور ریس پہ ہیں نا کہ آپ ان کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا، جو مرضی ان کے ساتھ کرو. اور ان کی بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جو اسرائیلی نہیں ہے، غیر اسرائیلی ہے، اس کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھاؤ. اب اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی، وہ کوئی بھی غلطی کرے اسے تم بینیفٹ لو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ چکی ہے کہ چونکہ ہم تو چوزن ون ہیں، ہم تو امت مسلمہ میں سے ہیں، لہٰذا ہم اگر کافروں کے ساتھ کچھ بھی کریں گے ہماری پوچھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بے ایمانی کریں، ہم ان کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم ان کو دھوکہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ یہ تو ہیں ہی کافر، وہ فلاں یہودی ہے، وہ فلاں کرسچن ہے، وہ فلاں، آپ کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ جیسے ان کی تو تالمود میں، ان کی بھی تورات میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ہی ان کے علماء نے کی ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ابھی تک آپ نے جتنا قرآن پڑھا ہے کہاں پہ کہیں یہ بات آپ نے پڑھی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے تم اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کر سکتے ہو. مگر کتنا یہ کامن ہے کہ جب ہم کوئی دھوکہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے تھے لو وہ کون سا مسلمان تھا، کہتے ہیں نا ایسے، لو وہ کون سا کوئی ایمان والا تھا. تو میں نے بھی خوب اس کو قیمت بڑھا چڑھا کے بتائی، میں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ تمہاری کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے نا، یا اور یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں غیر مسلم کو تو کہتے ہیں ہاں یہ کون سے مسلمان ہے، اگر ہم نے ان کو دھوکہ دے بھی دیا تو، یعنی وہ اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں. یہ تو ان کا طریقہ ہے، یہودیوں کا، ہم نے کہاں سے یہ لے لیا. اچھا یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی سے سود نہیں لے گا، باقی جو لوگ ہیں ان کو قرض دیں گے تو سود لیں گے. کیونکہ بس یہ ہے نا کہ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. تو اب وہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کا مال لوٹو، دھوکہ دو، چوریاں کرو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو، جو مرضی کرو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. ہم سے سوال صرف یہودی کے بارے میں ہوگا کہ اگر ہم نے یہودی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تو. مسلمانوں کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہے. مسلمان چاہے کافر کو دھوکہ دے، اس کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کے ساتھ ہیرا پھیریاں کریں، اس کے ساتھ امانت میں خیانت کرے، وہ بھی گناہ ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں. یعنی کیا جھوٹ ہے؟ کہ بس اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے. تم اللہ پہ جھوٹی بات لگاتے ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ ایسا تو تورات میں ہے ہی نہیں، کہاں لکھا ہوا یہ. ان کے بعد کی علماء کی باتیں ہیں. مثلا ہم کہیں کہ ہمارے فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں، ہمارے اماموں کا یہ مسلک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی تورات میں نہیں تھا، ان کے امام یا ان کے علماء، ان کے جو رہبائز تھے، ان کی باتیں تھیں. تو تم اللہ کے اوپر لگا لگا کے یہ بتا رہے ہو. بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، جس نے امانت کو پورا کیا. یعنی یہ کیا ہے؟ جو امانت ہے نا، یہ کسی نے کسی کے پاس رکھوائی، یہ ایک امانت ہے، ایک عہد ہے اس کے ساتھ کہ میں آپ کو لوٹاؤں گا. جس نے اس کو پورا کیا، وتقا اور تقوا کیا، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے. تو عہد کو نبھانا، ایک تو پچھلی آیت سے لے لیں تو امانت پوری کرنا، دوسرا عہد کون سا ہے؟ وہ عہد تھا ان کے ساتھ، ان کے ہر جو پیغمبر آئے انہوں نے ان کو بتایا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، تم نے ان کو ماننا ہے، یہ عہد تھا، لیکن انہوں نے نہیں پورا کیا. اور تقوی اختیار کرنا، تقوی ہوگا تو انسان عہد پورا کرے گا، تقوی نہیں ہے تو عہد نہیں پورا کر سکتے. تو یہ جو لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، ناجائز طریقے سے خیانتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی بندہ نہیں پسند ہوتا وہ کسی کے ساتھ بھی خیانت کرے، جو بھی جس کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے. کیونکہ وعدے کو پورا کرنا، کمٹمنٹ نبھانا، عہد کو پورا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے ہی کرتے ہیں پورا. ورنہ انسان کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں، جب مرضی عہد کیا توڑ دیا. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی لیگل ڈاکومنٹ پہ سائن کراتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ عہد توڑا تو ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے، تو آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو کورٹ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو عہد اللہ کے نام پہ کیے ہوتے ہیں ان میں بھی اتنے سیریس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ میں نے معاہدہ کیا، کانٹریکٹ کیا،
یہ وعدہ کیے.
عہد پورا کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر عہد شکن جو یعنی عہد توڑنے والا ہے اس کے دوبر پہ اس کی پیٹھ پہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس سے اس کی عہد شکنی پہچانی جائے گی اور لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے گا. دیکھیں اتنی مخلوق کے اندر کسی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے کس چیز کا؟ کہ یہ عہد توڑنے والا تھا. اور یہ تک علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی کافر سے عہد توڑ کے اور دھوکہ دے کے اس کا مال لے لے اور اس مال کو اپنے مسلم کنٹری میں لے آئے, جیسے کئی لوگ یہاں سے کارڈز پہ بہت بہت شاپنگ کریں گے کچھ کریں گے اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے اپنے کنٹریز, اور وہاں پہ جا کے سامان بیچ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو فرمایا کہ دھوکہ دے کے عہد شکنی کر کے مال لے آیا ہے اگر وہاں سے اور اپنے ملک میں لے آیا دارالسلام میں لے آیا تو دوسرے مسلمانوں کو اگر پتہ چل گیا وہ اس کے مال کو نہ خریدیں, وہ خریدنا حرام ہے. کیونکہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط راستے سے مال لیا ہوا ہے تو آپ اس کو خریدیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا. اسی طرح جب مسلم نیشن کا کسی اور نیشن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے, کسی اور قوم کے ساتھ کوئی مثلا ہمارا کنٹری اگر معاہدہ کر لیتا ہے کسی غیر مسلم کنٹری کے ساتھ, تو ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال لینا اب جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا بھائی اس طرح سے معاہدہ امن و امان کا اور اس کا اور اس کا معاہدہ, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ان کا مال لوٹنے کھسوٹنے شروع ہو جائیں کیوں وہ تو ہندو ہیں نا, نہیں ہمارے اور ان کے درمیان اب کانٹریکٹ ہو گیا, اب ان کی جان اور مال مسلمانوں کی جان اور مال کی طرح ہی محترم ہے. جیسے مسلمان کا مال آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے, اس طرح آپ مشرک کا معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کا مال نہیں لے سکتے اس کی اجازت کے بغیر. ابو سالبہ بیان کرتے ہیں کہ معاہدہ ہونے کے بعد کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صحابہ نے ہمارے کھیتوں میں سبزیاں اور لہسن لے لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اس کا کوئی مال حق کے سوا لینا جائز نہیں ہے. یعنی آپ ویسے اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ ناحق دھوکے کے ساتھ لینا یہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح جب مسلمان دارالکفر میں تجارت کے لیے داخل ہوں, مثلاً ہے کہ اس ملک کے اندر, یہ تو مسلمان ملک نہیں ہے, اس میں آپ ٹریڈنگ کے لیے آتے ہیں, جاب کے لیے آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو پھر بھی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ جس کنٹری میں گیا ان کی جان اور مال کے در پہ ہو جائے. کیوں ان کی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امان طلب کی ہے یہ ضمانت دے کے کہ میں آپ کی جان اور مال کو نقصان نہیں دوں گا, میں آپ کی جان اور مال میرے سے محفوظ رہیں گے. جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں ضمانت نہیں دیتے, میں ایسے کوئی کام نہیں کروں گا, نہ کرتا تھا, نہ میرا ایسا کوئی ریکارڈ ہے, نہ کچھ ہے, ضمانت دیتے ہیں نا, بتاتے ہیں نا یہ بات, اور پھر ہی آپ ان کے کنٹری میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر وہاں جا کے لوٹ کھسوٹ شروع کر دیں گے, وہاں پہ جا کے دہشت گردیاں شروع کر دیں گے. تو آپ جب انٹر ہوئے تو آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے, ایک عہد کیا ہے, اتنے لمبے چوڑے وہ پیپرز کے اوپر آپ سے سائن کراتے ہیں, پھر آپ کو ویزا دیتے ہیں. جب ان کو شیورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ ہر طرح سے ہمارے ملک میں آ کے ایک پرامن شہری کے طور پہ رہے گا, ایک پیسفل بندے کی طرح رہے گا, لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ فراڈ شروع کر دیتے ہیں, پھر وہاں پہ جا کے چوریاں شروع کر دیتے ہیں, پھر وہاں پہ اور غلط کام شروع کر دیتے ہیں, پھر وہاں پہ منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں کس طرح ان کو تباہ کریں. اب ہم یہ کسی طرح جائز نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کسی طرح جائز نہیں, یہ اسلام نہیں آپ کو بتاتا. ہاں میدان جنگ میں ہو تو لڑو, جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کا جواب دو, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ملک میں امان لے کر آئیں, اس کو ضمانت دیں کہ بھائی آپ محفوظ ہیں, آپ کی جان اور مال میری طرف سے اس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہوگا,
کوئی عہد شکنی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد آ کے الٹ شروع کر دیں، سازشیں کرنا شروع کر دیں، پلاننگ کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا دین دیکھیں کیسا پیارا دین ہے، آپ نے ابھی پڑھا ہے نا کہ یہ یہودیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تالمود میں، اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب ہم الٹے ہی کام کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا دین نہیں ہمیں تعلیم دیتا۔ ان کے ہاں دیکھو کیسی نفرت پھیلائی جاتی ہے کہ دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھو، بس کو دھوکہ دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نفرتیں پھیلانے کا، پھر وہ لوگوں تو کہتے ہیں اسلام تو اس طرح ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کرو، اسلام تو مارنے کا ہے اور قتل و غارت سکھاتا ہے۔ کیا قتل و غارت سکھاتا ہے؟ تمہارے تو اپنی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عہد شکنی نہیں کرنی چاہے کافر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقہا نے بہت ساری احادیث کے حوالے سے یہ بات کلیئر کی ہے کہ آپ دار الکفر میں بھی اگر ہیں، یعنی ایسے کافر کنٹری میں بھی ہیں، غیر قانونی طریقے سے کافروں کا مال کھانا جائز نہیں ہے، غیر قانونی، ٹھیک ہے، اللیگلی آپ کوئی ان کا مال نہیں کھا سکتے۔ لیگل تو ٹھیک ہے چیز، مثلاً آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کوئی اور بزنس کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیگل طریقے ہیں نا، لیکن اللیگل طریقوں سے آپ ان کا مال نہیں کھا سکتے۔ پھر یہ اس کے بعد معصوم بن جانا، وہ تو کافر ہی ہے نا، اصل میں تو اپنی خواہشات پوری کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بہانہ کر دینا کہ جیسے ہم نے اس دشمنی میں کہ یہ کافر ہیں تو ہم نے یہ کیا، کس نے آپ کو کہا کہ یہ جائز ہے؟ ہم نے اپنا دین تو پڑھا نہیں ہوتا، پھر ایسی کام کر کے ہم اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں دنیا میں، کہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین تو الٹ بتا رہا ہے ہمیں۔ اگر یہ باتیں سیکھ لیں آج مسلمان، تو یہ حال نہ ہو جو اس وقت ہم دنیا میں بدنام ہوئے ہیں، کہ ہمارے اپنے مسلمان، کافروں کو تو چھوڑیں، ہم اپنے مسلمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں بتائیں؟ یہ کہتے ہیں مسلمان سے کام نہ کراؤ، مسلمانوں کو دیکھ دیا ہم نے بزنس دے کے، مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو ہوتا ہی فراڈ ہے ان کے ساتھ، یہ ہماری اپنی رائے ہے اپنے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ آج ہم اس سبق کو بھول گئے، عہد شکنی نہیں کرنی، ہمیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے ہم کانٹریکٹ ادھر سے توڑا ادھر شروع کر دیا، کانٹریکٹ نبھانا وہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا عہد شکن کے لیے، عہد توڑنے والے کے لیے، اور کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی ہے، فلاں بندے کی یہ ایسی اس نے یہ عہد توڑا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی اس دن پھر امبیرسمنٹ ہوگی اس بندے کے لیے، بعد میں حساب کتاب تو ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، حشر کے میدان میں ہی کتنی زیادہ اس کے لیے ایک شرم کی بات ہوگی، دور دور سے لوگ کہیں گے وہ ہے جھوٹا آدمی جو وعدے کو عہد توڑا کرتا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے، اللہ کے عہد کے بدلے لیتے ہیں نمبر ون، اور کس کے بدلے؟ ایمانہم، اور اپنی قسموں کے، یعنی اللہ کے عہد کو بھی بیچ دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ جو کتاب ہے، جو شریعت ہے، یہ ایک عہد ہے نا، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ایک عہد کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کس چیز کا عہد کیا؟ اس کو کے علاوہ ہم کسی کو الہ نہیں مانیں گے، تو ہم نے کس چیز کا عہد کیا؟ کہ جو اس نے ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی ہیں، جو اس کے حکم ہیں، ان ساروں کو ہم پورا کریں گے، یہ عہد ہے، ایک خاموش عہد جو ہم نے کر لیا ہے۔ اکثر لوگوں کو تو یہی نہیں پتا یہ کوئی عہد ہے، بس وہ تو ایک لا الہ الا اللہ کو ایک جملہ ہی سمجھتے، ایک سینٹنس کے سوا ان کے لیے لا الہ الا اللہ کچھ بھی اس کے علاوہ کوئی سینس نہیں میک کرتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ کیا چیز ہے یہ۔ اللہ کا ایک ایک حکم جو ہے نا وہ ایک عہد ہے، لیکن جو لوگ تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، اب اگر یہود کی طرف اس کو لیا جائے اس بات کو, تو انہوں نے تو عہد توڑا, ان کی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے, انہوں نے بس تھوڑی دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے, اب وہ بتایا تھا نا اس وقت بھی وفد نجران نے کیا کرا تھا, انہوں نے ذرا سی بات کے لیے کہ ہمیں یہ ہماری شان و شوکت چلی جائے گی, شہرت چلی جائے گی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی, پہچانتے ہوئے بھی, اور اس کے بعد بھی انکار کر دیا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنے وہ عہد کو اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. قسموں کو بھی کیوں توڑتے ہیں؟ نمبر ٹو کیا چیز توڑتے ہیں وہ؟ ایک پہلے اللہ کا عہد اور نمبر ٹو قسموں کو. اب کیا ہے, قسموں کو کس بات پہ توڑا, کس چیز کے لیے توڑا؟ ثمنًا قلیلًا, تھوڑے پیسوں کے لیے, تھوڑی سی چیز کے لیے قسم توڑ دی. یعنی جیسے آپ کہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی قسم کھا کے کوئی بات کہی ہے اور ذرا سا فائدہ دیکھا قسم توڑنے میں, تو قسم کی پرواہ ہی نہیں کی, تو قسم ہی تو ہے نا, کون سی کوئی ہمیں کوئی گردن سے پکڑ لے گا, چھوڑو اسی طرح فائدہ نظر آ رہا ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ نمبر ون, یہ اس کو نمبرنگ دیتے جائیں آپ, اولائکہ کے بعد نمبر ون لگائیں, اولائکہ نمبر ون, لا خلاق لہم فی الاخرہ, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, یعنی آخرت میں ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے, کوئی مغفرت نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ, یہ نمبر ٹو ہے, اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرے گا. لیکن جب آپ کسی سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات تک نہیں کرنی, یہ ہوتا ہے نا. تو ان کی دوسری یہ سزا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اور نمبر تھری کیا ہے؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن, یعنی اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور نہ ان کو پاک کرے گا, کس سے پاک نہیں کرے گا؟ گناہوں سے. دیکھیں باقی لوگوں کے لیے تو کیا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ان سے اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سزا دیں گے اور ان کو گناہ معاف ہو جائے گا, وہ سزا پا کے. لیکن ان کے لیے کوئی تزکیہ نہیں, کوئی پاکی نہیں, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت قبول کر لیں, سفارش قبول کر لیں, لیکن وہ اس سے بھی نہیں پاک ہو سکتے, اللہ کی رحمت بھی ان کے لیے نہیں. تو ان کا تزکیہ ہوگا ہی نہیں. اہل ایمان کا تو وہ پتہ ہے نا, کچھ عرصے میں جب جہنم میں رہیں گے, جو گناہ انہوں نے کیے تھے ان گناہوں سے پھر پاک ہو جائیں گے, تو پھر ان کو نکال لیا جائے گا وہاں سے, یہ پتہ ہے نا. جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا, لیکن گناہ گار ہے, لیکن اس کے گناہ جو ہیں وہ جہنم میں جانے سے, جلنے سے اس کے گناہ دھل گیا, صاف ہو گیا وہ, ٹھیک ہے. تو ان کا کھوٹ نکل گیا, ان کا تزکیہ ہو گیا, ان کا تزکیہ نہیں ہوگا. ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ نمبر فائیو, پانچ سزائیں بیان کی گئیں ان لوگوں کی جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں تھوڑی قیمت کے اوپر. دیکھیں کیا ہے تھوڑی قیمت, یہ جو دنیا ہے پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے نا, یہ بھی تھوڑی قیمت ہی ہے. آپ دیکھیں اتنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے, اور انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے. حضرت سلمان فارسی کا تو آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے سفر ہی اس جگہ کا کیوں کیا تھا کہ جو ان کے جو علماء تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آئیں گے نبی آخر الزمان اس علاقے میں, اور ان کی یہ نشانی ہے. اور جب حضرت سلمان فارسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تھی, پہچان گئے تھے. تو ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے, انہوں نے لیکن اللہ کے عہد کو توڑ دیا تھوڑی قیمت پہ, سمجھ آئی. تو ان کے لیے یہ ساری سزائیں, تو اسی طرح جو اپنی قسموں کو توڑ دیتا, قسم اٹھائی ہے لیکن اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نبوت سے مثلاً انکار کر دیا. انکار بھی ایسا دل میں جانتے ہیں کہ یہی نبی ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہے. اور کون ہیں جن کو یہ ایگزیکٹ سزاؤں کی وعید سنائی گئی, جن کو یہ کہا گیا کہ ان کے لیے بھی ایگزیکٹلی سیم چیزیں. بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے, مسلم میں ہے کہ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے, مردوں کے لیے کپڑا پاؤں میں تو پہن سکتے ہیں جراب, اس سے تو اپنے انکلز کو کور کر سکتے ہیں, لیکن جو اوپر سے کپڑا پہنا ہوتا ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا, نہ اس کا تزکیہ کرے گا, نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ اس کے لیے کوئی حصہ آخرت میں, اور اس کے لیے بے عذاب علیم ہے. اسی طرح احسان کر کے جتانا, کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے نا, کسی کی مثلاً کبھی مدد کر دی, کسی کو کوئی تحفہ کبھی دے دیا, کبھی کچھ, اس کے بعد آپ کو تھوڑا بھی اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس سے سلوک نہیں ملا, تو اب آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے, میں نے تو اس کے اوپر اتنا احسان کیا, جب وہ یہاں پہ آئے تھے ہم نے تو ان کا اتنا کام کیا, جب وہ موو کر رہی تھی میں نے تو اس کو یہ بھجوایا, فلانا کیا, فلانی وقت میں میں نے تو اس کی شادی پہ یہ تحفہ دیا, میں نے تو ایسے کیا. یہ سب کیا ہے؟ احسان جتانا. میں تو اس کے اتنے کام آئی, جب وہ بیمار تھی میں نے یہ یا اس کے کام کیے, یہ سب احسان جتانا ہے. یاد رکھیں یہ جن لوگوں کا میں بتا رہی ہوں ان کے لیے یہ تمام سزائیں. اللہ اکبر, یہ کتنا کامن ہے, ہم اپنے منہ سے ایسی بات نکال دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا, اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا, ان کو پاک نہیں کرے گا, دکھ دینے والا عذاب ہے ان کے لیے, عذاب علیم ہے. اس عادت کو چھوڑنا ہے, نیکی کر ہی لی ہے, اسے تو بہتر تھا کرتے ہی نہ, مت کریں آپ کسی کے ساتھ نیکی اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے بعد میں. اگر اللہ کی خاطر کیا تو پھر اس سے کیوں بدلہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز آپ کو دے یا وہ ہی اچھا کرے آپ کے ساتھ. تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایسا عذاب ہے. اور تیسرا کون ہے؟ جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے. جھوٹی قسم کھا کے, جیسے ہمارے یہاں بہت کامن ہے, قسم خدا کی باجی اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں, قسم خدا کی اتنے کا تو میں نے لیا بھی نہیں, اللہ کی قسم ہے مجھے اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں, ایسے کہتے ہیں نا, اس کے لیے بھی یہ ساری وعید ہے. دیکھیں ابھی ہم نے یہاں پہ بھی قرآن کی آیت میں بھی دیکھا ہے قسموں کو توڑنے والے. پھر اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہاں پہ بھی تین لوگوں کا بتایا ہوا ہے, ایک وہ جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو, اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا, یعنی آپ کے پاس پانی ہے, ایکسٹرا پانی ہے, آپ کی اپنی ضرورت بھی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسٹرا کولر بھرا ہوا ہے, لیکن آپ کسی کو ضرورت ہے, آپ کے ساتھی کو مسافر ہے وہ بھی, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں دینا, اپنا لے کے آتی نا, اس کو نہیں پتا تھا یہاں پہ پانی چاہیے, میں نہیں اب دیتی, اب اس کو بیٹھ ہی رہے اب. اللہ اکبر, ایسے بندے کے لیے بھی یہ ساری وعید ہے, یہ ساری سزائیں ہیں اس کے لیے, ایک نہیں ہے کتنی ساری ہیں. نمبر ٹو, دوسرا وہ جو کسی حاکم سے بیعت لے صرف دنیا کے لیے, اگر وہ حاکم اس کو کچھ دے دے تو راضی ہے ورنہ خفا ہو جائے. دنیا میں کیا کرتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اس کی سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر وہ جاب دلا دیتا ہے, اگر وہ آپ کی سڑک بنوا دیتا ہے, اگر وہ آپ کے اور کام کر دیتا ہے تو بڑے راضی ہیں, ورنہ کیا ہے خفا, یہ بھی یہی وبال پائے گا. تیسرا وہ جو اپنا مال بیچتا ہے عصر کے بعد لے کے کھڑا ہوتا ہے مال بیچنے کے لیے, اور کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, مجھے اس سامان کی قیمت اتنی اتنی مل رہی تھی, جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے اس کی اتنی آفر لگ گئی تھی, اور ایک آدمی سچ سمجھ لیتا ہے اس کی بتائی بھی قیمت کو, وہ کہہ دیتا ہے نہیں مجھے تو جی اس کے پہلے گاہک آئے تھے انہوں نے تو میرے اس کے لیے 2 لاکھ دینے کا کہا تھا, اور چیز ہے 1 لاکھ کی, جھوٹ بول رہا ہے, کسی نے بھی نہیں اس کو ایسی آفر کی, اور کوئی اس سے مال خرید لیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ جو لوگ اپنا اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں, ان کے لیے یہ ساری سزائیں ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کتنا کامن ہے. ایون ہم لوگ اگر اپنی عام چیزیں بھی بیچنے لگے, مثلا اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں, گھر بیچ رہے ہیں, اور کوئی چیز اپنی بیچ رہے ہیں, یا کوئی بزنس کر رہے ہیں, کسی کو کوئی چیز بیچنے لگے, کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اتنے کی آفر آئی ہوئی ہے, آپ نے لینا ہے تو لیں. حالانکہ کوئی آفر نہیں آئی ہوتی, یا اتنے کی آئی ہی نہیں ہوتی. کتنا یہ کیئرفل ہونے کی بات ہے نا, کیونکہ یہ بہت کامن مسٹیک ہے, کتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک سزا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جسے بات ہی نہیں کرے گا اس دن, اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں, اتنا اللہ کو غصہ ہے اس کے اوپر. اس کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے پاس آخرت میں, زیرو. تو دیکھو ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے, دردناک, رنج دینے والا, تکلیف دینے والا, درد دینے والا عذاب ہے. اللہ اکبر. تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اپنا سودا بیچیں تو کسی نے لینا ہے لے لے, نہیں لینا نہیں لے. آپ نہ ہی آگے سے کہیں ہمیں اتنے کی آفر لگ گئی ہے, قسم سے ہماری خرید بھی نہیں. کئی دفعہ ایسے بازار میں ہوتا ہے وہ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی قسم خدا کی اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں, اتنے کی چیز پھر ہمیں بیچ دیتا ہے. تو اس کا مطلب وہ جھوٹی قسم کھا رہا تھا نا. اور ہر جگہ ہوتا ہے یہ ہمارے ملک میں. تو آپ بازار جائیں وہاں پہ اتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں, قسم خدا کی یہ تو کل کا ہے مال, یہ تو ابھی کل آیا ہے, اب یہ کیا جھوٹی قسم, پرانا پڑا ہوا. قسم خدا کی ہمیں تو اتنا لوگوں نے اس کو, اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے, اتنے لوگوں نے اس کو خریدا ہے, قسم خدا کی لوگ اتنا اتنا کچھ اس کے لیے دے رہے تھے, لیکن میں نے کہا میں نے بس آپ کو دینا ہے. کتنے جھوٹ ہیں, کتنی قسمیں جھوٹی کھائی جاتی ہیں. مال تو دیکھیں ختم ہو جائے گا تھوڑے دن میں, کتنا کا فائدہ انسان کما لے گا, لیکن دیکھیں اس کی سزا کتنی بڑی ہے. تو اس کو نوٹ کر لیں, ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو کہ کتنی بڑی سزائیں ہیں. اور میں نے جو آپ کو حدیث سے بھی بتائی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں کہ ان ان گناہوں پہ بھی سیم سزا ہے. آج کتنے مرد ہیں جو اپنے ٹخنے جو ہیں ننگے رکھتے ہوں گے, اگر کسی کو ہم دیکھ ہی لیں تو اس کو ہم بیک ورڈ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پتہ نہیں پرانے زمانے کا, یہ کس طرح ہنستے ہیں اس کے اوپر. بلکہ یہ لوگوں نے تو ایسے پاگل سا ایک لڑکے کا بھی پروگرام بنایا جس کے اندر اس کے ٹخنے ننگے دکھائے, اور اس کو بالکل ایسے دیوانہ سا بے وقوف سا لڑکا دکھایا. لوگوں نے ایسے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کے اندر یہ دکھانا چاہتے ہیں, ایک میسج ہوتا ہے ہر پروگرام میں کہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ٹخنے ننگے تھے. تو اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا دین کیا کہتا ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو اس زمانے میں تھا, اب تو نہیں ہے, اب تو نہیں. لیکن جو حدیث ہے وہ تو حدیث ہے نا, وہ تو ہمارے سامنے ہے. یہاں تک انشاءاللہ تلاوت سنیں پھر آگے چلتے ہیں.
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ولهم عذاب أليم